الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، آج پیر کا دن ہے. پیر کے دن ہمارے ہاں جو سوالات واٹس ایپ پر کیے جاتے ہیں ان کا جواب دیا جاتا ہے اور احوال کے بارے میں بتایا جاتا ہے. حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. ماہ شعبان اور رمضان کی رپورٹ ارسال معمولات کے حوالے سے یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ، اللہ الا اللہ 400 مرتبہ، اللہ اللہ 600 مرتبہ اور اللہ 600 مرتبہ. آپ اس طرح کر لیں کہ لا الہ الا اللہ آپ 200 مرتبہ، الا اللہ 400 مرتبہ اور اللہ اللہ 600 مرتبہ اور اللہ 1000 مرتبہ کر لیں. السلام علیکم، میں مراقبہ کر رہی ہوں. میرا مراقبہ سارے لطائف پر 5 منٹ کا ہے اور 15 منٹ کا اللہ کی طرف سے فیض آ رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اور وہاں سے میرے شیخ کے قلب پر، وہاں سے میرے قلب پر. رمضان مبارک سے دل کی کیفیت ایسی ہے، نماز پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے اور آخرت کی فکر کی سوچ رہتی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اللہ جل شان و مزید ترقیات نصیب فرمائیں. اب سارے لطائف پر 5 منٹ کا جاری رکھیں، اور جو قلب پر ہے، جو مشارب، اس میں آپ یہ کر لیتا ہے مطلب جناب تجلیات فائلیہ کا جو مراقبہ ہے وہ کر لیں. اور وہ اس طرح ہے کہ پہلے تو محض فیض کا تھا، یعنی جنرل فیض، اب ایک خاص فیض ہے، اور وہ فیض ہے کہ اللہ پاک سب کچھ کرتا ہے. اس کا جو فیض ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے شیخ کے قلب پر، اور شیخ کے قلب سے آپ کے قلب پر آ رہا ہے. یہ جو ہے نا، یہ آپ اب شروع فرما لیں 1 مہینے کے لیے 15 منٹ تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت، آپ نے 28 مارچ کو ذکر تلقین فرمایا تھا. مجھ سے 28 اور 29 اپریل کو عمرہ کے سفر کے دوران دو ناغے ہو گئے. اس کے بعد پھر شروع کیا تھا، لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 400 مرتبہ، حق 600 مرتبہ اور اللہ 1000 مرتبہ. حضرت، آگے کیا حکم ہے؟ اب اس طرح کر لے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ مراقبہ شروع کر لے، اور وہ یہ ہے کہ لا الہ کے ساتھ یہ تصور ہو کہ دنیا کی محبت دل سے نکل رہی ہے، اللہ کے ساتھ اللہ پاک کی محبت آ رہی ہے. وہ لا الہ الا اللہ، اس کا ساتھ یہ تصور کر لے کہ نہیں ہے کوئی جس کی طرف توجہ ہو مگر وہ، یعنی مطلب جن لا الہ الا اللہ کا یہ ذہن میں ہو. اور حق یہ ہے کہ میرے دل میں جتنے بت ہیں وہ سب ٹوٹ رہے ہیں حق کے کہنے کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ یہ تصور رکھیں کہ اللہ جل شانہ محبت کے ساتھ میرے دل کو دیکھ رہے ہیں. یہ جو ہے نا، یہ آپ شروع فرما لیں، اور 1 مہینہ کرنے کے بعد پر مجھے پھر بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی، سالک کو جو قدرتی طور پر پیش آتے ہیں، جن میں سالک اپنے نفس کو شریعت کا پابند رکھنے کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، تو کیا اس کی خبر بھی اپنے شیخ کو دینی چاہیے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو تمام تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہیے، یا ایک دفعہ خبر دینا چاہیے؟ وہ شیخ جو ہدایت کرے بس پھر اس پر عمل کرنا چاہیے، اور بار بار شیخ کو خبردار کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ، یہ ہمارے ہاں اصل مراقبہ تو، اصل مجاہدہ تو یہی ہے کہ شریعت پر استقامت ہو. جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو اصل میں یہ استقامت ہی سب سے بڑا مجاہدہ ہے. حضرت جنبودادی رحمت سے فرماتے تھے، الاستقامت فوق الکرامت، لہٰذا اس پر جو استقامت ہے اس کی خبر دیتی رہیے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو شریعت کے اوپر جو احکامات ہے اس پر جو استقامت ہے اس کی خبر دے, اور اگر اس میں کوئی کمی ہو تو وہ بھی بتا دیا کرے. یہ احوال یہی ہوتے ہیں. تو بعض دفعہ ہمارے حضرت عامر رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تو اس کی بھی اطلاع دینی چاہیے, کیونکہ یہ بھی ایک حال ہے. مطلب کہ تبدیلی نہیں آ رہی, یہ بھی ایک حال ہے, تو اس وجہ سے اس کی اطلاع کرنی چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ جو بھی اس قسم کی ایسی کوئی نئی بات سامنے آ جائے جس کا آپ نے پوچھا نہ ہو تو اس کے بارے میں بھی پوچھنا چاہیے. یہ آپ جو ہے مجھے سینڈ کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم, لطیفہ سر کی جگہ آپ بتا دیں مجھے, کہیں میں کچھ غلط نہ کر جاؤں. ماشاءاللہ بہت اچھا پوچھا آپ نے. لطیفہ سر جو ہے, اصل میں یہ جو دل ہے نا جہاں پر, اس پہ آپ مطلب یعنی کہ اس طرح کر لے کہ چار انگلوں پر, چار انگل کے برابر اوپر ایک نقطہ اگر آپ لگائیں سیدھ میں اوپر, اور وہیں سے جو سینٹرل لائن ہے جسم کا مطلب یعنی مرکزی لائن جو ہے نا, وہ جو سر سے لے کے پاؤں تک جا رہی ہے, اس لائن سے جتنا دل دور ہے, مطلب جتنا مطلب یہ کہ وہ چار انگلوں پر جو نقطہ لگایا ہے اس سے سینٹرل لائن کی طرف دو انگل, یہ جو جگہ ہے اس کو لطیفہ سر کی جگہ کہتے ہیں. تو اس پر جو ہے نا آپ پھر انشاءاللہ بھی تصور کریں گے. دوبارہ بتاتا ہوں, یعنی دل سے چار انگلوں پر ایک پوائنٹ, وہاں سے دو انگل کے برابر دوسرا پوائنٹ سینٹرل لائن کی طرف, یہ جو جگہ ہے یہ لطیفہ سر کہلاتا ہے. از سوال برائے مجلس, حضرت کیا ذکر مراقبہ یا وقوفی قلبی سے بعض لوگ کے اعصاب میں کمزوری آ سکتی ہے, اور کیا اس کے بعد کے لیے مستقل اچھی غذا اور دوا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ. دیکھیں, یہ جو ذکر ہے یا مراقبہ ہے یا وقوفی قلبی ہے, اس پہ جو اعصابی قوت ہے وہ استعمال تو ہوتی ہے, لیکن وہ انسان کے اندر ہوتی ہے. ہاں اگر اس کے اعصاب میں پہلے سے کمزوری ہو کسی بیماری کی وجہ سے کوئی وجہ, تو پھر اس کو اس کا محسوس ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں بیماری کو دور کرنے کے لیے علاج تو کیا جاتا ہے. مثلا پہلے سے اگر کسی کو بیماری ہو, کمزوری ہو, تو اس کا علاج تو کرنا چاہیے. بس فرق صرف یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو یہ وزن ایک عام آدمی اٹھاتا ہے جتنا ایک عام آدمی کو اٹھانا چاہیے, اگر وہ کوئی نہیں اٹھا سکتا تو سمجھ لے کہ بھائی مجھ میں کمزوری ہے. یعنی اس کی عمر کے برابر دوسرے لوگ اس کو اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ نہیں اٹھا سکتا, تو اس کا مطلب ہے کمزوری, تو اس کا پھر علاج کرتا ہے وہ. تو اس طریقے سے آپ بھی اگر آپ محسوس کر لے کہ آپ کو کوئی کمزوری یعنی اس کے کرنے سے محسوس ہو رہی ہے, تو پھر اس کا علاج کر سکتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, اس کے لیے دوائیاں بھی ہیں, اس کے بارے میں کسی حکیم یا ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں. وہ اصل میں اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. وہ ایک صاحب نے اس سے مجھے فون کیا کہ حضرت جب سے آپ نے مجھے وظیفہ دیا اور میں وظیفہ پڑھنا شروع کیا نا تو میں بیمار ہوں. ہاں جی, اب میں نے کہا اس کو میں وصولی طور پہ بات بتاؤں تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی, تو اس کو کسی اور طریقے سے سمجھانا چاہیے. میں نے اسے کہا یار یہ تو آپ نے بڑے زبردست بات بتائی, تو آپ کہاں رہتے؟ کہتے ہیں میں کمرشل سینٹر میں رہتا ہوں. میں نے کہا پھر آپ کے پاس تو سینٹر اسپتال بہت قریب ہے, تو وہاں ہی وزٹ کر لیتے ہیں اور مختلف وارڈوں میں جائیں گے اور ہر وارڈ میں ہر مریض سے پوچھیں کہ آپ نے کس کا وظیفہ پڑھا تھا، تو جس کا وظیفہ اس نے پڑھا ہم لکھ دیں اس وظیفے سے یہ بیماری ہوتی ہے. تو آنس پڑھا، لیکن خدا کے بندے ذکر سے کوئی بیمار نہیں ہوتا، لیکن بیمار کوئی کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. ابھی جتنے لوگ بیمار ہیں سارے ذکر سے بیمار ہیں، یہ کیسے عجیب بات کر رہے ہیں آپ. ہاں تو ذکر سے کوئی بیمار نہیں ہوتا، البتہ کوئی بیمار ہو تو اس کو پھر ہم ذکر بتانے میں احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر بیمار آدمی اتنا کام کرے جتنا وہ کر سکتا ہے نا، تو اس کا پھر ہم ان کو اس کا خیال رکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ذکر سے کوئی بیمار نہیں. یہ بھی مجھے سینڈ کر لیں. میں نے کئی بار کہا ہے کہ اس نمبر پر اپنا آڈیو نہ بھیجا کرے، کیونکہ آڈیو کا جواب میں اس پہ نہیں دے سکتا. اگر کوئی لیڈی ہے تو اس کا تو آواز بھی نہیں سنا سکتا، اور اگر مرد ہے تو اس کی آواز پہچانی جائے گی، اور اپنا حال کسی اور کو بتانا صحیح نہیں ہے. تو لہٰذا اس نمبر پر کوئی بھی آڈیو نہ بھیجے، صرف ٹیکسٹ بھیج سکتے ہیں. السلام علیکم حضرت جی، میرا نام فلاح ہے اور میں فلاح کی بیوی ہوں. میں تقریباً 2 سال پہلے آپ سے بیعت ہوئی تھی، لیکن میں نے 40 دن والا ذکر بھی مکمل نہیں کیا. حضرت جی میں دین کے معاملے بہت سست ہوں، میری سستی کی وجہ سے 5 نمازیں بھی پوری نہیں ہوتی، نہ کوئی ذکر نہ تلاوت کرتی ہوں. میں روٹین میں گانے، فلمیں، چغلی، تعویذ، تصویر بنا، چھوٹے موٹے جھوٹ بولنا، شو آف کرنا، پردہ نہ کرنا اور غصے میں آنا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے شور کی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے اور ہم آپس میں جھگڑا بھی رہتا ہے. حضرت جی میں اپنی اصلاح چاہتی ہوں، میری رہنمائی فرمائے. ماشاءاللہ مجھے آپ کے اس طرح خط لکھنے کا بہت خوشی ہوئی. اصل میں یہی بنیادی چیز، جب بھی کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ اپنے پوری بیماری بتاتا ہے تو اپنا علاج کروانا چاہتا ہے، اور اگر پوری بیماری نہیں بتاتا تو اس کا مطلب اپنا علاج نہیں کروانا چاہتا. ہر ڈاکٹر کو اگر پتہ نہ چلے کہ اس کی بیماری کیا ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ تو ہاں جی وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کم از کم اخلاص کا ثبوت دیا کہ آپ نے مجھے پوری صورتحال بتا دی. تو ماشاءاللہ اب ایک اور بات سن لیجئے گا، وہ یہ ہے کہ بیماری بتانا یہ تو عقل مندی ہے ڈاکٹر کو، لیکن ڈاکٹر جو دوائی بتائے اس کو استعمال نہ کرنا یہ بیوقوفی ہے. تو اب آپ چونکہ اپنا علاج کرنا چاہتی ہے تو لہٰذا جو میں دوائی بتاؤں اس میں سستی نہ کرے. ابتدا میں تو آپ سے میں یہی کہوں گا کہ آپ کم از کم اس میں سستی نہ کرے، یہ علاج تو پہلے کر لینا. یعنی جو علاج کے لیے علاج ہے وہ تو یہ پہلے ہونا چاہیے کہ کم از کم آپ اس میں سستی نہ کرے. تو 40 دن والا جو میں نے آپ کو ذکر بتایا ہے اس کو مکمل کر لے، اس میں ناغہ بالکل نہ کرے، اس کو پورا کرے. ہاں جی تو انشاءاللہ العزیز یہ میرے پاس یہ آپ کے جو ہے پہنچ گیا ہے، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے مزید کیا کرنا ہے. تو 40 دن والا ذکر اس کو آپ لازماً سمجھے، جیسے مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر بعض دوائیاں جو لکھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اس میں 1 دن بھی ناغہ نہیں کرنا، 1 دن ناغہ کیا تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں. ہمارے ایک بزرگ تھے قادری سلسلے کے شیخ تھے مردان میں، تو وہ اپنے جو مرید ہوتے تھے ان کو جو مطلب ذکر دیتے تھے تو ساتھ یہ فرماتے جتنا میں نے بتایا جیسے میں نے بتایا اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کیا میں ذمہ دار نہیں ہوں. جتنا میں نے بتایا اور جتنا جیسے میں نے بتایا اس طرح کرنا ہے، اور اگر اس طرح نہیں کیا یا اتنا نہیں کیا تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں. تو بات بالکل صحیح ہے، دوائی ہوتی ہے، دوائی میں تو پھر مریض کی بات نہیں چلتی، مطلب یہ تو پھر ڈاکٹر کی بات ماننی پڑتی ہے. خود یہاں پر ہمارے ماشاءاللہ ایک ڈاکٹر ہیں، وہ خود بیمار ہو گئے تھے، خود اسپیشلسٹ ہے لیکن بہرحال جس چیز کے اسپیشلسٹ ہے وہ الگ ہے، تو وہ بیمار ہو گئے تھے کچھ گلے والے کی خرابی کی، تو اپنا علاج کیا بطور ڈاکٹر لیکن نہیں ہوا، تو پھر اپنے کلیگ کو ٹیلی فون کیا کہ مجھے آپ بتائیں اور اگر آپ مجھ پر پانی بھی بند کر لیں تو پانی بھی نہیں پیوں گا، یعنی اتنا میں فالو کروں گا، اور پھر اس نے اس کو بتایا اور پھر اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے، اس میں اللہ پاک نے اسباب بنائے ہوئے، ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ بات ہے کہ ابھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کو 40 دن والا ذکر دیا ہے نا، اس میں کم از کم سستی نہ کرے، یہ پورا کر لے 40 دن، اس کے بعد انشاءاللہ پھر مزید بات ہوگی۔ السلام علیکم حضرت، میرے اندر حب با کا بہت مسئلہ ہے، اس کا کیسے علاج کروں؟ اصل بات تو یہی ہے کہ یہ بیماری نہیں ہے، یہ تو انسان کو جیسے بھوک لگتی ہے اس طرح، اس مطلب یہ بھوک جیسی چیز ہے، لیکن بہرحال اس کا جو اصل علاج تو یہ کہ وہی ہے جو کہ ہم سب جانتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ برداشت کرنے سے ماشاءاللہ انسان کے اندر قوت اور ہمت پیدا ہوتی ہے، اور جتنا انسان اپنے نفس کے رذائل کو دباتا ہے تو اتنا، ورنہ پھر آپ روزے رکھا کریں۔ اچھا، اگر گناہ ہو جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ غلط کام کیا اور عزم بھی کر لیا دوبارہ نہ کر، تو بس استغفار بھی کر، لیکن شرمندگی نہیں محسوس ہوتی؟ رہنمائی فرمائے۔ شرمندگی محسوس ہوئی تبھی تو آپ نے کر لیا، ہاں جی، اگر شرمندگی محسوس نہ ہوتی تو آپ کیسے یہ کام کر لیتے؟ ہاں، اور بجا مال باغ بات ہی نہیں، مال کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تکبر کا حب جا کے ساتھ تعلق نہیں تو کس چیز کے ساتھ ہے؟ ہاں جی، اس طریقے سے جو عجب ہے یہ بھی حب جا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور حسد، یہ بھی بات یہ ہے کہ انسان اپنے لیے سب کچھ سمجھتا ہے کہ مجھے حاصل ہو اور دوسرے کو حاصل ہو تو اس کو برداشت نہیں کرتا، تو یہ بھی تو ان چیزوں کی محبت ہی ہے نا، تبھی تو مطلب اس کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ بال تفصیلات بہت ہیں، اصولی بات میں نے بتا لی۔ السلام علیکم حضرت، جی گزارش ہے کہ مجھے اپنے ترتیب کے مطابق راہ سلوک طے کروایا جائے۔ آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ اپنے عیوب لکھو، مجھے سوائے بے جا غصے کے اور کوئی ایسے خلاف شرع بات معلوم نہیں ہوتی، اب اپنی ترتیب کے مطابق میرا سلوک طے کر دیں۔ اصل میں نفس کے رذائل کو دبانا ہی نفس کا علاج ہے، لہذا اگر آپ کو غصہ آ جائے تو اس غصہ کا جو اثر ہے، مطلب گویا کہ اس کا جو رزلٹ ہے، اس کو 1 گھنٹہ تک نہ ہونے دیں، 1 گھنٹہ آپ اس میں توقف کر لیں کہ میں فیصلہ بعد میں کروں گا کہ کیا کرنا ہے۔ اس 1 گھنٹے میں اصل غصہ تو کافور ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر انسان کو عقل آ جاتی ہے تو پھر اس کے مطابق پھر صحیح فیصلہ وہ کر سکتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ چونکہ عالم ہیں تو فیصلہ بھی انشاءاللہ صحیح کریں گے۔ تو بہرحال یہی ہے کہ شریعت سے تجاوز نہ ہو، کیونکہ اصل مجاہدہ تو یہی ہے، اور دوسری بات یہی ہے کہ غصہ جو ہے مطلب اس کو کرنا چاہیے، اور بات یہ کہ غصہ جو بذات خود ہے، وہ جس وجہ سے غصہ آتا ہے تو اس کے ٹوہ لگا دے کہ وہ کیا وجہ ہوگی، تو ان میں وہ 3 باتیں جو ہے نا وہ درمیان میں آ جاتی ہیں، حب جا، حب با اور حب مال۔ ہاں جی، وہ تینوں باتوں میں یا تینوں کے ساتھ تعلق ہوگا یا کسی ایک کے ساتھ تعلق ہوگا یا کسی دو کے ساتھ تعلق ہوگا، تو اس کو آپ خود ڈائگنوز کر لیں اور مجھے بتا دے تو انشاءاللہ اس سے پتہ چل جائے گا کہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ آج کا محاسبہ 29 مارچ 2022، تمام نمازیں تکبیر اللہ سے ادا کی، اچھا تم نے بہت اوپر سے پڑھا. السلام حضرت جی, مجھے تجزیل ذکر کرتے ہوئے 2 ماہ ہو چکے ہیں. لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ, الا اللہ 400 مرتبہ, اللہ اللہ 600 مرتبہ, اور اللہ 1500 مرتبہ. فیملی کے حالات کشیدہ ہو رہے ہیں, انتہائی سخت ڈپریشن ہے. پہلے جیسے دل کے اطمینان کے حالات ختم ہوئے, اور ذکر نماز میں بھی دھیان نہیں ہو رہا. یہ بس ایک بات یاد میں رہے کہ بڑی سخت آزمائش. ذکر کے ساتھ اب تھوڑا سا آپ مراقبہ شروع کر لیں, اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ کہ دنیا کی محبت دل سے نکل رہی اور اللہ پاک کی محبت دل میں آ رہی ہے, یہ ملہ جاناز کا. اور اللہ کے ساتھ یہ کہ صرف اللہ ہی ہے جو مطلوب ہے. اور اللہ اللہ کے ساتھ یہ تصور کریں کہ اللہ جل شانہ عرش الہی سے ایک روشنی مطلب ہے کہ میرے دل میں اتر رہی ہے. اور اللہ کے ساتھ ذکر کے ساتھ یہ کہ اللہ پاک مجھے محبت کے ساتھ دیکھ رہے. تو یہ آپ شروع فرما لیں. باقی یہ ہے کہ جو فیملی کے حالات ہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ حالات جو بھی ہوں اس کا تو الگ بات ہے, لیکن اس سے نتیجہ ہم کیا لے رہے ہیں یا اس سے اثر کیا لے رہے ہیں اس کا ذرا ہمیں. اب بات یہ ہے کہ ایک انسان, وہ ایک مطلب ویڈیو میں دکھایا گیا تھا کہ ایک پتھر جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ آ رہا ہے پہاڑ سے لڑک کے آ رہا ہے, تو ادھر ایک گاڑی کھڑی ہے مطلب اس میں ڈرائیور موجود ہے. تو اس ڈرائیور نے ظاہر ڈر کے جو بھی ہے اس نے ہارن بجایا. اب ظاہر پتھر کے لیے ہارن کی کیا حیثیت ہے, پتھر کو ہارن بجانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اس کی خوش قسمتی کہ مطلب وہ جو پتھر وہ رک گیا مطلب اس تک تو نہیں پہنچا. لیکن یہ بات ہے کہ تو اس طریقے سے مصیبت کے سامنے رونا یہ بھی ہارن بجانے والی بات ہے, مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں جی, مطلب اس کو جو ہے نا وہ آپ نے اس کو دور کرنے کی جتنی کوشش آپ کر سکتے ہیں اختیاری وہ آپ کریں, جتنا آپ کا رول ہے. اور جو نہیں کر سکے اس پہ صبر کریں, اور صبر میں اجر سمجھیں, کیونکہ صبر ہی میں اجر ہوتا ہے. صبر جو ہے ناخوشگوار حالات پر ہوتا ہے, خوشگوار حالات پر تو صبر نہیں ہوتا. ناخوشگوار حالات پر صبر کیا جاتا ہے, یا جس چیز کا حکم ہے اور اس پہ آپ کہ نفس مزاحمت کر رہا ہے تو اس کو زبردستی کروانے میں وہ صبر ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب آپ جو ہے نا وہ اطمینان جو ظاہری ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اصل اطمینان یہ ہے کہ آپ ہر حالت میں اللہ پاک کے حکم کرنے پر راضی ہو, پورا کرنے پر راضی ہو, یہ اصل اطمینان ہے. ورنہ اگر آپ کو صرف یہ بات ہے کہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو تو یہ اطمینان نہیں ہے, تو اطمینان کا ایک صورت ہے بس. اصل یہ بات ہے کہ آپ اللہ جل شانہ کے حکم پورا کرنے میں کوئی وہ آپ کو نہ ہو, آپ وہ جو ہے نا اس کو پورا ہر حالت میں کرنے کے لیے تیار ہو, تو یہ اطمینان ہے اصل میں. اسی کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں نا. ہاں جی, نفس مطمئنہ تو اسی کو کہتے ہیں. ذکر و نماز میں دھیان نہیں رہ رہا, جتنا اختیاری ہے اتنا کرو, غیر اختیاری کے پیچھے نہ پڑو, تو بس انشاءاللہ العزیز کوئی مسئلہ نہیں. السلام علیکم مرشدی, امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. انشاءاللہ حضرت جی, کل پرسوں میرے تہجد اور وتر رہ گئے. وتر کا رہنا زیادہ خطرناک ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج کل چونکہ راتیں چھوٹی ہیں اور خطرہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ کھولے, تو آپ عشاء کے ساتھ وتر سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھ کے پھر اس کے بعد وتر بھی پڑھ لیا کریں, کیونکہ وتر واجب ہے اور اس کا چھوٹنا ٹھیک بات نہیں ہے. تو اب تو آپ کو تجربہ بھی ہو گیا, تو اس وجہ سے اس پر عمل کریں. اس کو بھی آپ بیٹھ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوالہ حضرت جی, معمولات الحمدللہ معمول کے مطابق ہو رہے ہیں. ذکر حضرت جی, میرا ذکر 1 مہینے کے لیے ہے, 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 400 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 600 مرتبہ حق, اور 10,000 مرتبہ اللہ, اور 15 منٹ کا مراقبہ دل میں اللہ کو محسوس کرنا, اور نماز کے بعد ایک سانس میں اللہ 90 مرتبہ. اللہ کے فضل سے آپ کی دعاؤں کی برکت سے مکمل ہوا. نمازوں کی جوتے سیدھے کرنے کا مجاہدہ بھی جاری ہے. الحمدللہ دل میں اللہ محسوس ہونے کے بارے میں تذبذب کا شکار ہوں. کبھی لگتا ہے محسوس ہو رہا ہے کبھی لگتا ہے کہ نہیں. حضرت جی سینے میں کہ بائیں جانب بوجھ محسوس ہوتا ہے، عجیب احساس ہے، میں سمجھتا ہوں گویا معدہ خراب ہے، تو اس لیے علاج بھی کر لیتا ہوں، کچھ خاص فرق نہیں پڑتا، کھانے پینے میں کچھ خاص مسئلہ نہیں، ایسے عجیب کی فیض کہ ہمارا ڈاکٹر کو صحیح بیان نہیں کر پاتا، بس ایک خلا سا محسوس ہے پسلیوں کے نیچے، جس کو میں معدے کا بوجھ سمجھ کر علاج کرواتا ہوں. اللہ بہتر جانے، حضرت جی آپ کو بتائیں اس لیے ضرور کہ پچھلے 3 ماہ سے یہ کیفیت ہے، مجھے لگا کہ شاید یہ دل ایکٹیویٹ ہونے کا آثار ہو. فی الحال آپ اس کا جو علاج ہے چھوڑ دیں. اگر یہ بڑھ رہا ہے تو سمجھو کہ بیماری، اور اگر یہ مطلب یہ ہے کہ اپنی حالت پر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب علاج کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مثلا گیس بھی نہیں، دوسری چیزیں بھی نہیں ہیں، تو آپ جو ہے نا مطلب اس کا وہ فی الحال چھوڑ دیں. اور اس میں یہ بات ہے کہ اپنا جو وہ جو مراقبہ ہے یہ آپ جاری رکھیں فی الحال، تو میرے خیال میں 1 مہینہ آپ اس کو اور مزید کر لیں، پھر اس کا پتہ چل جانے کے بعد کچھ کر سکیں گے انشاءاللہ. سوال نمبر 1، بالواسطہ اعمال یعنی حلال رزق خدمت خلق وغیرہ، ایک بلاواسطہ عبادات یعنی ذکر تلاوت وغیرہ، ایک انسان کو بلاواسطہ عبادت اوسطاً کتنے وقت کی درکار ہوتی ہے، یعنی 1 گھنٹہ یا 4 گھنٹہ وغیرہ کتنا. سوال کیا ذکر کی طاقت اور روح کی منور ہونے کی طاقت سے کانے اور نیند پر اثر پڑتا ہے؟ اصل میں جو بالواسطہ اعمال ہیں ان میں بھی ترتیب ہم اس طرح رکھیں گے کہ کون سی چیز فرض ہے، کون سا واجب ہے، کون سا سنت ہے، کون سا مستحب ہے، کیونکہ اس میں بھی درجات، جیسے نان نفقہ واجب ہے ہاں جی، لیکن ظاہر مطلب ہے کہ آپ کے پاس ضرورت کے درجے کی چیزیں ہو تو مزید خواہشات کے پیچھے لگ جانا وہ نہیں ہے. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کی جو لمٹ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. باقی خدمت خلق جو ہے وہ اس صورت میں آپ کے اگر کوئی ضروری کام کا حرج نہ ہو رہا ہو تو ماشاءاللہ جتنا بھی کر سکے اتنا اچھا ہے، کیونکہ خدمت خلق جو ہے وہ ایک تو ہوتا ہے نا مطلب یعنی جس کو کہتے جو منفی چیز ہے وہ نہ کرنا جس سے دوسروں کا نقصان ہوتا ہو، تو وہ تو لازم ہے. مطلب اس میں تو آپ جیسے مثال کے طور آپ کسی اور کے گھر کے سامنے گاڑی نہ کر دیں تاکہ ان کو رکاوٹ نہ ہو ہاں جی، یا اپنے گھر کے سامنے گند وغیرہ نہ رکھے، یا اس قسم کے جو چیزیں ہوں جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو رہا ہو تو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہ تو لازمی ہے. لیکن اس کے علاوہ باقی لوگوں کو نفع کے لیے کچھ نہ کچھ خدمت خلق وغیرہ، تو اس میں بھی پھر درجات ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ آپ کے حالات پر موقوف ہے. باقی جو بلاواسطہ اعمال ہیں یہ اس میں بھی وہی فرائض واجبات سنت مستحبات ان تمام چیزوں کے درجات ہیں، تو فرائض کا تو انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، واجبات کو چھوڑا نہیں جا سکتا، سنت کا ترک جو ہے یہ محرومی ہے، اور مستحبات جو ہے یوں سب سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک جن چیزوں پہ دے رہا ہے آپ سستی کی وجہ سے نہیں لے رہے ہیں، بس یہی مطلب جو ہے نا آپ وہ کہہ سکتے ہیں. تو اس پر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا چاہیے. ہاں جی، اب اگر میں کسی آپ سے کہہ دوں کہ آپ کو کتنی تنخواہ چاہیے تو کیا کہیں گے؟ تو اسی طریقے سے مطلب ہے کہ آپ وہ دیکھ لیں. کیا ذکر کی طاقت اور روح کے منور ہونے کی طاقت سے کانے اور نیند پر اثر پڑتا ہے؟ اصل میں اس میں اتنی ساری ویریشنز ہیں کہ 2 الفاظ میں تو اس کا جواب ناممکن ہے، کیونکہ ذکر اور اس کیفیت پر بھی منحصر ہے اور اس شخص پر بھی منحصر ہے اور حالات پر بھی منحصر ہے. اب بتاؤ جس میں اتنی ویریشن تو آپ کیا کریں گے اس میں؟ مثلاً دیکھیں تنگ کا جو ہے وہ چلو بھر پانی میں بھی بہہ جاتا ہے، لیکن ابشار کے سامنے ہاتھی بھی نہیں ٹھہر سکتا، تو کیا ہاتھی اس دیں گے تنگ کا برابر ہے؟ وہ نہیں ہے، مطلب وہ ہاتھی ہاتھی ہے اور تنگ کا تنگ کا ہے، لیکن اصل میں حالات کے اوپر ہے کہ اس وہ چلی بھر پانی میں بھی بہہ جاتا ہے، اور یہ جو ہے نا مطلب جو آتی ہے وہ آبشار میں بھی نہیں ٹھہر سکتا، آبشار میں ہاتھی بھی نہیں ٹھہر سکتا. تو یہ مطلب ہے کہ اس میں جو حوال ہوتے ہیں، جو واردات ہوتے ہیں، وہ اس میں مطلب اثر تو پڑتا ہے. مثال کے طور پر کسی کو اللہ کے ساتھ محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی. جیسے انسان کو کہتے ہیں عشق کی وجہ سے بس دفعہ نہیں آتی، تو اب وہ کڑا ہوتا ہے، وہ اللہ کو خوش کرنے کی عبادات میں لگا رہتا ہے. ہاں جی، تو وہ ظاہر نیند پر اثر پڑ گیا، نہیں پڑا. اس طرح بعض دفعہ انسان کو روحانی غذا اتنی زیادہ راس آ جاتی ہے کہ اس کی جو جسمانی غذا ہے وہ کم ہونے لگتی ہے. ہمارے بزرگوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے کہ بعض لوگ بالکل بہت تھوڑا سا کھانا رہ جاتا ہے، تو ان کو جو جس روحانی غذا ہے وہ مل رہی ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ان کو جسمانی غذا کہ ان کو جو ہے نا مطلب اتنا زیادہ پرواہ نہیں پھر رہ جاتی. تو اب یار کہ یہ بھی یہ ان کے کھانے پر اثر ہو گیا، لیکن کیا سب پر ایسا ہے؟ تو اس کا جواب پھر میں نہیں دے سکتا، کیونکہ سب پر تو اثر نہیں ہوگا. ڈپینڈ کرتا ہے اس وارد پر، حال پر، اور اس شخص پر بھی، اور موقع حال وہ حال کے طور پہ. مثال کو حج کے موقع پر بعض ایسے کام عام لوگوں پر بھی ہوتے ہیں جو بعد میں کبھی ان پہ نہیں ہوتے. چھ دن جو سبحان اللہ وہ نیند کی کمی اور خوراک کی بے ترتیبی ہو، اس کے باوجود جو انسان بالکل چابی کی طرح چلتا ہے، کیا بعد میں وہ کر سکتے اس طرح؟ بعد میں نہیں ہوتا اس سے. تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ حالات پر ڈپینڈ ہو گیا نا، کہ وہ جگہ پر ہے منحصر ہے کہ مطلب وہ جگہ کون سی ہے. تو ماشاءاللہ یعنی وہ ہر صورت میں. تو اس وجہ سے اس کا ایک جواب نہیں ہے، تفصیلات ہیں. یہ بھی آپ نے بھیجنے چاہیے. کسی نے فلسفیانہ سا سوال کیا ہے، لیکن چلو. حضرت، دیے ہوئے برے ایموشنز کو ریکگنائز کرنا اور اس سے چھٹکارا پانے کا طریقہ کیا ہے؟ ان ایموشنز کو تسلیم کرنے کے خوف پر کیسے پایا جا سکتا، قابو پایا جا سکتا؟ اصل میں یہ بھی اسی پہلے سوال کی طرح ایک سوال ہے جس میں بہت سارے ویریشنز ہیں. تو کسی ایک فرد کو سامنے رکھ کر تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن جنرل جواب اس کا بہت مشکل ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس میں احوال بہت سارے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میں جنرل بات اگر کتنا کر لوں کہ دیکھیں، برے ایموشنز کو ریکگنائز کرنا عقل کے ذریعے سے ہوتا ہے، کیونکہ ایموشنز نفس اور قلب کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہاں جی، اور ریکگنائز اس کو عقل کرتا ہے. نفس بھی بے مہار ہے اور دل بھی قابو میں نہیں ہے. نفس بھی بے مہار ہے اور دل بھی قابو میں نہیں ہے، تو پھر بچ کون سی چیز گئی؟ وہ عقل ہے. عقل سے پھر کام لینا ہوتا ہے، عقل سے پھر کام لینا ہوتا ہے. تو یہ بات ہے کہ ریکگنائز تو عقل سے ہوتا ہے. چھٹکارا پانے کا کیا طریقہ ہے؟ دل کا جو علاج ہے وہ ذکر اللہ سے، اور نفس کا علاج مجاہدے سے. ہاں جی، اور یہ بتائے گا شیخ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ان ایموشنز کو تسلیم کرنے کے خوف پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ خوف، خوف مطلب یہ ہے کہ یہ غالباً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے ڈر سے کہ مجھ میں مسائل ہیں، بیمار آدمی پڑ جائے، ڈپریشن میں چلا جائے، یہ والی بات. تو اللہ پہ بھروسے سے انسان اس سے چھٹکارا پا سکتا ہے. دشمن گر کبھی ہست گئے نگہباں کبھی ترس، ہاں جی، اللہ پہ بھروسے سے انسان اللہ بجے نے اس پر قابو پا سکتا ہے کہ میں جتنا کر سکتا ہوں کروں گا، باقی مدد اللہ پاک کی طرف سے ہوگی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ہاں جی، تو جتنا جتنا اس کے اوپر یقین بڑھتا جائے گا، اتنے اتنے اس کی پریشانی ختم ہوتی جائے گی، ہمت بڑھتی جائے گی۔ کیونکہ پریشانی ختم ہونے کے دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ پرواہ نہ کرے، یہ بھی پریشانی ختم کرنے کے لیے، بلکہ پرواہ تو کرے لیکن مطلب جو ہے پریشانی کے بجائے ہمت کرے، ہمت سے کام لیں۔ ہاں جی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ پھر یہی بات ہے، تو اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ یا کریم، ملفوظات حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، وظائف سے زیادہ تصحیح اخلاق ضروری ہے۔ یہ حضرت کے ملفوظ کسی نے دی اور فرمایا مجھے سمجھ نہیں آئی، تو پہلے تو ملفوظ پڑھوں گا نا، تبھی تو بات کر سکوں۔ فرمایا کہ میں اپنے متعلقین یعنی جو لوگ میرے ذریعے سے داخل سلسلہ ہیں، ان کے لیے اوراد وظائف و اسکار و اشکال کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں کرتا جتنا اخلاق کی درستگی کا اہتمام کرتا ہوں۔ اخلاق کا سنوارنا نہایت ضروری ہے، اس لیے اس کی ذات تاکید کی، اس زمانے میں اکثر لوگ کے اخلاق درست نہیں، ہاں وظائف کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اس کی سمجھ فرماتے ہیں کہ نہیں آئی؟ دیکھیے میں آپ سے بات عرض کروں، وظائف کی جو پابندی ہے نا، وہ اصل میں ابتدائی اسٹیج ہے اور بضرورت ہے۔ جیسے جذب جو ہے بضرورت ہے، یہ بات میں آپ کو کیا بتاؤں، کس طرح میں عرض کروں، مجھے سمجھ نہیں آتا، کیونکہ اتنی اہم بات اور اتنا اس کے بارے میں غلط فہمی سے ہی اس نے مجھے گھبرا دیا ہے۔ مطلب یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، جذب مقصود نہیں ہے، جذب جس کو کہتے ہیں ایک ذریعہ ہے سلوک طے کرنے کا، جذب ذریعہ ہے سلوک طے کرنے کا۔ جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو جذب اتنی ہو کہ سلوک کے لیے آدمی تیار ہو جائے، جب سلوک کے آدمی تیار ہو گیا تو پھر تو جذب بس ٹھیک ہے، وہ جذب کافی ہے نا، اس سے زیادہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو حضرت یہی بات کر رہے ہیں کہ میں پہلے تو صرف بضرورت ہے نا، تو جتنا ضرورت ہے میں اتنا ہی کر رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں، لیکن جو مقصود ہے اس پہ توجہ زیادہ دے رہا ہوں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ مقصود کیا ہے؟ انسان کے اخلاق اچھے ہو۔ آپ یقین کیجئے اخلاق کا جو لفظ ہے نا، اس میں عبادات، معاملات، معاشرت سب آتے ہیں۔ کسی کی عبادت اچھی نہ ہو، آپ اس کے اخلاق بہتر قرار دے سکتے ہیں؟ کسی کے معاملات اچھے نہ ہو، کیا آپ اس کے اخلاق بہتر قرار دے سکتے ہیں؟ کسی کے معاشرت نے اچھی نہیں ہو، آپ اس کے اخلاق بہتر قرار دے سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ان تینوں کا صحیح ہونا یہ اخلاق کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو اخلاق میں سب آتے ہیں۔ خلق، خلق سیرت کو کہتے ہیں، سیرت میں کون سی چیز نہیں آتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ آپ کے خلق کیسا ہے؟ آپ سے ان کے خلق قرآن۔ اب مجھے بتاؤ قرآن میں کیا چیز رہ گئی ہے؟ قرآن میں سب چیز آ گئی نا، جب سب چیز آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا قرآن ہے، تو اس کا مطلب ان سب چیزوں پر عمل، اور اس میں جتنی کمی ہو اخلاق میں کمی ہے، تو اس کا مطلب عملیت پر لاتا ہوں۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ عملیت پر لاتا ہوں، نظریے پہ نہیں لے جاتا کہ بس صرف اس کا سوچ ہو۔ ذکر اذکار سے آپ کو، وہ علاجی ذکر اذکار کی بات کر رہا ہوں، دوسرے ذکر اذکار کی بات نہیں کروں، اس میں بھی غلط فہمی نہ ہو، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ثوابی ذکر ہے، وہ تو جتنا آپ کریں گے آپ کو اتنا ثواب ملے گا، وہ اس کے بعد علاجی ذکر۔ علاجی ذکر یہ ذریعہ ہے، اور ذریعہ ہوتا ہے مقصد کے لیے، اور مقصد جتنے سے پورا ہو تو اتنے کے لیے۔ مجھے بتاؤ آپ کراچی جا رہے ہیں، کراچی کے ٹکٹ 2500 روپے مثلاً، تو آپ کو کتنے کا ٹکٹ لینا چاہیے؟ اس سے کم پہ آپ کو جائے ملیں، اس سے زیادہ دینے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. وہ جتنے چاہیے اتنے ہی چاہیے نا، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. تو جذب اتنا ہو جتنے کی ضرورت ہے، اور جو مطلب وہ جو مطلب جس چیز کو ٹھیک کرنا ہے وہ پورا ٹھیک کرنا ہے. تو اخلاق بنیادی چیز ہے. اب یہی وہ چیز ہے جس کو عام طور پر لوگ، تو حضرت نے اس کی شکایت کیا نا کہ اکثر لوگ کے اخلاق درست نہیں ہیں. ہاں وظائف کے پابند ہو جاتے ہیں. وظائف کے پابند ہونا اصل میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس پر کسی کے کچھ لگتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب اگر کوئی 1000 مرتبہ لا الہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، مطلب اس کو فائدہ یقیناً ہوگا، لیکن مطلب اس سے کچھ جاتا تو نہیں ہے نا. لیکن اگر اس سے 2 روپے جاتے ہیں نا تو پھر اس میں پتہ چلتا ہے کہ کتنا پانی میں ہے. ہاں جی، وہ یقین جانیے میں آپ کو کیا بتاؤں. ہمارے ساتھ تو یہ چیز ہوتی رہتی ہے، لہٰذا ہم نے تو اس کا ہم اس کا عادی ہیں. ایک صاحب مجھے شاہ صاحب کہتا تھا، لیکن ہر مرحلے میں میرے لیے کوئی مصیبت بناتا تھا. تو ایک دن میں نے اسے کہا مجھے آپ شاہ صاحب نہ کہا کریں، اس میں آپ کا فائدہ ہے. وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہے. میں نے کہا آپ شاہ صاحب جب کہتے تو آپ میرے ایک نسبت کا اقرار کرتے. ہاں جی، جس نسبت کا آپ نے اقرار، اب اس کا خیال رکھنا آپ کے اوپر لازم ہو گیا، کیونکہ وہ میں نہیں ہوں، وہ نسبت ہے. اب اس نسبت کی اگر آپ توہین کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں تو معاملہ بہت اوپر جاتا ہے. تو اس وجہ سے آپ مجھے شاہ صاحب نہ سمجھے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے. نہ کہ بس ٹھیک ہے جی عام لوگوں میں سوں لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں، جب آپ مجھے شاہ صاحب کہتے ہیں پھر تو کم از کم آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ کم از کم مجھے نقصان تو نہ پہنچاؤ. ہاں تو یہ اس قسم کی بات ہوتی ہے کہ اب شاہ صاحب کہنے سے کسی کو کیا تکلیف ہے. بے شک 100 دفعہ کہہ دیں، لیکن پتہ اس وقت چلتا ہے جب کوئی معاملہ آتا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا مجاہدہ کیا تھا، اپنے نفس کو گرایا تھا. ان کے ساتھ ایک سید نے ہاتھ ملایا، پہلوان تھے، شاہی پہلوان تھے، اور وہ ایک دبلا پتلا آدمی. اب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا مقابلہ کرے گا. اب جیسے وہ پہلوان آپس میں پنجے ملاتے ہیں نا، پنجے ملا کے تو کہ میں سعید ہوں، مجھے ضرورت ہے اس لیے میں اکھاڑے میں آیا ہوں. بس اس نے مجھے رحمۃ اللہ کو ہلا دیا. ہاں جی، تو اس نے ایک خطرناک فیصلہ کر دیا، اس نے اپنے آپ کو اس کے لیے گرا دیا. چونکہ شاہی پہلوان تھا تو بادشاہ نے کہا نہیں نہیں یہ کوئی غلطی ہوئی ہے، دوبارہ مقابلہ ہو. دوبارہ مقابلہ کیا، پھر اپنے آپ کو گرا دیا. 3 دفعہ جب ایسے ہو تو شوہر سے بادشاہ نے اس کو خوب سب کے سامنے خوب رگڑا کہ تجھے میں نے اس لیے رکھا تھا، اور یہ کیا وہ کیا فلانا، اور وہ بالکل سر جھکائے کھڑے. ہاں جی، شام کو تو بادشاہ کے پاس گیا، انہوں نے کہا معذرت چاہتا ہوں، اصل میں بات ایسی تھی. بادشاہ بھی اچھا تھا، اس نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح کیا، ایسے ہی کرنا چاہیے تھا اور مجھے غلط فہمی ہوئی. ہاں جی، اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میرے اولاد کا خیال رکھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تیرے لیے، اللہ پاک نے تیرا نام آج سے اولیاء اللہ میں رکھ دیا. اب اتنا بڑا کریڈٹ اس کو مل گیا صرف نسبت کو کا خیال رکھنے کی وجہ سے. اب وہ جیسے بھی تھا وہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا، اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گیا نا، تو لہٰذا ان کو فائدہ ہو گیا. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مثال میں دے رہا ہوں. تو وظائف کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، زبان سے کہنا ہے نا، لیکن اس وظیفے کے ساتھ جو کچھ ہے وہ جو چیز کا تقاضا کرتی ہے وہ ساتھ ہو تو پھر مزہ آتا ہے. ہاں جی، پھر مزہ آتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ وظیفہ کتنا پاورفل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل ذکر وہ ہے جو انسان کو گناہ سے روکے. ہاں جی اب بتاؤ, اصل ذکر وہ ہے جو انسان کو گناہ سے روک دے. تو پتہ چلا کہ اس جذب کا حال سلوک سے پتہ چلے گا کہ اس کا سلوک کتنا طے ہوگا. ہاں جی تو بس یہی مطلب حضرت نے جو فرمایا تو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. حضرت نے جیسے فرمایا ٹھیک فرمایا. بھئی ہم اپنی بات کی تصدیق یا تائید حضرت سے کروا سکتے ہیں, حضرت کی بات کی تائید تو تصدیق ہم سے تو نہیں ہوگی. ہم تو خود اپنے آپ کو اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ ہماری بات کیسی ہے. لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امی اس میں ذات کا زبانی ذکر 7000 مرتبہ. جی امی کو یہ ذکر پورا کرتے وقت بہت زیادہ وقت لے اور بہت زیادہ بیمار رہتی ہے, جس کی وجہ سے اتنی دیر بیٹھنا اس کے لیے تکلیفی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اکثر لیٹ کر کے, لیکن لیٹ کر کرنے سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ درمیان میں ان کی آنکھ لگ جاتی ہے. یا تو نہیں ہے سر ذکر شروع کر لیتے, کبھی دوسرے مرتبہ درمیان میں سو جاتی ہے کیونکہ ان کی دوائیوں میں آرام کا عنصر زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کبھی نماز قضا ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. ذکر مشغولیت کی وجہ سے اس کا ذکر پورا نماز کا وقت جاتا ہے, نماز کے لیے اٹھتی ہیں تو ذکر ادھورا رہ جاتا ہے. تو کیا ان اذان کے وجہ سے ذکر کو درمیان میں قطع کیا جا سکتا ہے؟ اس طور پر کہ جہاں پر ذکر چھوڑا تھا وہاں سے شروع کر لیں, دوبارہ نہیں سر شروع نہ کریں. امی تو پانی پینے کی اجازت بھی چاہ رہی تھی کہ درمیان میں ہلکا سوکھ جاتا ہے تو پانی بھی نہیں پی سکتا. نہ تو پانی کسی نے اس کو روکا ہے کہ پانی نہ پیو. یہ دوسری بات. پھر یہ ہے کہ ان کی صحت کا جو حال آپ نے بتایا ہے اس میں تو یہ پورا کر لے کافی ہے, درمیان میں جتنے وقفے کر لیں, کیونکہ وقفے سے مسئلہ کوئی نہیں ہے. صرف یہ بات ہے کہ وہ جو ہم وہ بتاتے ہیں مطلب جس میں یعنی وقفہ کی بات نہ کرنے کی, وہ اصل میں ہمارے جو ابتدائی 200, 400, 600 والا جو ذکر ہے اس میں چونکہ کیفیت سے کیفیت ٹرانسفر ہوتی ہے. 200 دفعہ لا الہ الا اللہ بے بنیاد ہے, 400 دفعہ لا الہ الا اللہ کا, اور 400 دفعہ لا الہ الا اللہ بنیاد ہے حق کا, حق کا, اور حق کا بنیاد ہے وہ اللہ کا. باقی اس کے بعد جو اللہ کا ذکر ہے جو مزید اضافہ ہے اس میں وہ کر سکتی ہے, لہذا ان کو کرنے دیں. نمبر 2, لطیفہ قلب 10 منٹ, لطیفہ روح 10 منٹ, لطیفہ سر 10 منٹ, لطیفہ خفی 15 منٹ. تمام لطائف پر ذکر محسوس ہوتا ہے. اب لطیفہ خفا کا 15 منٹ اور باقی 4 لطائف کا 10 منٹ. نمبر 3, لطیفہ قلب 10 منٹ, لطیفہ روح 10 منٹ, لطیفہ سر 15 منٹ. تمام لطیف پر ذکر محسوس ہوتا ہے. تو اب جو ہے نا مطلب ہے کہ 3 پر 10 منٹ اور 4 پر 15 منٹ. نمبر 4, لطیف قلب 10 منٹ, لطیفہ روح 10 منٹ, لطیفہ سر 15 منٹ. روح پر پہلے محسوس ہوتا ہے لیکن سر پر ذکر مل گیا تو اب دونوں پر ذکر محسوس نہیں, یعنی روح اور سر پر دونوں. اچھا تو اس کو پھر دوبارہ جو ہے نا لطیف قلب کا 15 منٹ کا بتا دے, اور یہ لطیفہ روح اور لطیفہ سر کو جو ہے نا 10-10 منٹ کا بتا دے. اچھا نمبر 5, لطیف قلب 10 منٹ محسوس ہوتے ہیں الحمدللہ. اب لطیف قلب کے ساتھ لطیفہ سر بتا دے 15 منٹ, اور لطیف قلب 10 منٹ ہوگا. نمبر 6, لطیف قلب 10 منٹ, لطیفہ روح 15 منٹ, دونوں پر محسوس. تو لطیف قلب لطیفہ روح پر 10-10 منٹ اور لطیفہ سر پر 15 منٹ. نمبر 7, تمام لطائف پر 5 منٹ ذکر مراقبہ صفات ثبوتیہ 15 منٹ. مجھے ہر وقت اس بات کا استدار کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے, جب کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً احساس ہو جائے, اس طرح خود احساس نہ ہو تو کوئی ایسی تکلیف پہنچ جاتی ہے جس تنبیہ ہو جاتی ہے. یہ حالت بہت پختہ ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ کے تمام صفات پر عقیدہ پختہ ہو گیا الحمدللہ. اب یہ ہے کہ مطلب صفات ثبوتیہ کی جگہ باقی چیزیں تو وہی کریں گی, صفات ثبوتیہ کی جگہ اب جو شیونات ذاتیہ ہے اس پر توجہ کریں کہ اس کا جو فیض ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے, اور اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شیخ کی طرف, اور وہاں سے آپ کے مل لطیفہ سر پر. یہ بھی بھیجنا ہے. تو میرے خیال میں کہ ہاں ٹھیک, یہ اور دیا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی آپ نے مجھے مراقبہ ہدیت دیا تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض آ رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, وہاں سے شیخ کی طرف, وہاں سے میرے دل پر, اس میں مجھے کیسے پتہ کہ صحیح جا رہا ہے یا نہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ جب یہ تصور کر رہی ہیں نا تو یہ تصور خود اپنا کام پر کروائے گا, جیسے آپ کا قلب پہلے ماضی ذکر نہیں کرتا ہوا محسوس ہوتا پھر بعد میں کرنا شروع ہو گیا، تو اس طریقے سے پھر یہ ایک وقت پہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور امی کا لطیفہ قلب پہ ذکر تھا 5 منٹ، وہ نے محسوس مزید رہنمائی فرمائے تو ان کو بتائے لطیفہ قلب پہ 5 منٹ اور لطیفہ روح پہ 10 منٹ، یہ دونوں کا. میرے خیال میں یہاں سے تو ہو گیا سارا، تو اگر کوئی سوال ہو تو پھر آپ کر سکتے ہیں، بے شک باہر سے آئے یا یہاں سے ہو. کوئی سوال اگر یہاں سے بھی کوئی کرنا چاہے تو کر سکتے.
جی مجلس میں آپ نے فرمایا تھا کہ تصوف جو ہے یہ دم نہیں ہے بلکہ فن ہے.
فن ہے،
لیکن کیا فن کسی غیر مسلم کو حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر یہ فن ہے تو پھر تو غیر مسلم بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں.
جی بالکل حاصل کر سکتے ہیں اور وہ کرتے بھی ہیں، لیکن اس کو غلط استعمال کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو جس کو ہم لطائف کہتے ہیں یہ ہندوؤں میں بھی رائج ہے، اس کو چکر کہتے ہیں اور اپنے سفلی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. مطلب دیکھیں نا، جس طرح ان کی چیزیں حبس دم صوفیہ نے لے لیا اور اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس طرح وہ ہماری چیزیں بھی لے سکتے ہیں، لیکن نیت ارے کی اپنی اپنی ہوتی ہے. اور انما الاعمال بالنیات، تمام مال کا دار مدار نیتوں پر ہے. تو لہٰذا اگر نیت صحیح نہیں ہوگا تو بے شک فنا تو ہونا تو کیا فائدہ. ٹھیک.
دوسرا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ دین کو سمجھنے کے لیے وقت کے مجدد کی تعلیمات کو سمجھنا.
جی بے شک بے شک.
لیکن اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو مجددین ہیں برے صغیر میں پائے جاتے ہیں، عربوں کے آئیں گے کوئی تصور نہیں ہے، دوسرا عرب ان مجددین سے ناواقف ہیں، تو کیا وہ دین کو نہیں سمجھ سکتے؟
بالکل حضرت، اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے جو عرض کیا ہے، میں نے عرض کیا کہ 3 قسم کی چیزیں ہیں مطلب اصلاح کی. ایک اخیار کا طریقہ ہے، ایک ابرار کا طریقہ ہے، ایک جو ہے نا مطلب ہے کہ مطلب شتاریہ. اب جو اخیار کا طریقہ پوری دنیا میں ہے، یعنی انسان خود اپنے ول پاور کے ساتھ علم حاصل کر لے اور ول پاور کے ذریعے اس پہ عمل کر لے اپنے نفس کے مجاہدے کے ساتھ، اور یہ عمر بھر یہ چلتا رہتا ہے ان کا. یہ زیادہ عام ہے لیکن اس میں بہت کم لوگوں کو کامیابی ہوتی ہے، لیکن جن کو ہوتی ہے ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے. یہی پر ایک آئے تھے چیف ایگزیکٹو تھے رفاع یونیورسٹی کے، تو اس نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ شاہ صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے میں انکار نہیں کرتا، لیکن آپ کے طریقے کے علاوہ بھی میں نے کچھ لوگ کامیاب ہوتے دیکھا ہے. میں نے کہا بالکل صحیح ہے، میں اگری کرتا ہوں، ان کو اخیار کہتے ہیں. تو پھر وہ مطمئن ہو گئے. ہاں جی، میں نے کہا اخیار کا طریقہ تو عام ہے، جہاں تک ابرار کا طریقہ ہے اس میں شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کسی شیخ پر اعتماد ہوتا ہے، وہ پھر بتاتا ہے، تو شیخ کا اپنا سلسلہ بھی ہوتا ہے، تو اپنے سلسلے کے ساتھ پھر وہ اٹیچ ہوتے ہیں. تو یہ عرب آپ نے صرف سعودی عرب میں دیکھے ہوں گے، آپ ذرا شام چلے جائیں، آپ عراق چلے جائیں، آپ لبنان چلے جائیں، سوڈان چلے جائیں، پھر پتہ چلے گا کہ عرب کتنے زیادہ تصوف کی طرف ہے. آج بہت ماشاء اللہ وہاں خانقاہیں بھی ہیں اور وہاں ہم سے زیادہ سلسلے ہیں موجود ہیں، یعنی بعض سلسلوں کے تو ہم نام بھی نہیں جانتے، جیسے رفائی ہے، شاذلیہ ہے، ہاں جی اس طرح عبودیہ ہے، ہاں درود تنجینہ والا ہے، اور بہت سارے سلسلے ہیں ان کے پاس، وہ سلسلے ہمارے ہاں ہیں ہی نہیں لیکن ان کے ہیں. ہاں جی، تو ظاہر ہے مطلب وہ بھی عرب ہے. تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ صرف عرب میں جو نجد کی وجہ سے جو چیز پھیلی ہوئی نا وہ سعودی عرب میں، اس سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں صوفیاء موجود ہیں مجھے معلوم ہے، جدہ میں موجود ہیں، مدینہ منورہ میں موجود ہیں، لیکن چھپے ہوئے حالات کی وجہ سے چھپے ہوئے، اور ہم سے زیادہ صوفی ہیں. مطلب یہ ہے کہ حتیٰ کہ شاہی خاندان میں. ہاں جی، اب تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی یہ جو چیز ہے یہ ہے، لیکن وہاں پر چونکہ عمومی فضا مخالف ہے، کوئی تصوف کا نام نہیں لے سکتا، اس وجہ سے چھپے ہوئے ہیں. اور یہ تو ماشاءاللہ یہ جن لوگوں کو پتہ ہے اس چیز کی افادیت کا وہ الحمدللہ بہت اس کو سنبھالے ہوئے. مراکش میں بہت صوفیہ ہیں. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ مجددین والی بات جو ہے, تو جو مجددین والی بات ہے نا اس کا یہ جنرل بات میں عرض کر رہا ہوں کہ عرب میں تو ہم سے زیادہ مجدد گزرے ہیں. عربوں میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پہلے مجدد تھے, وہ ظاہر عرب تھے. ہاں جی, اس طرح درمیان میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو آئے ہیں اور مزرات آئے ہیں, تو کچھ فارسی کچھ عرب ہے مطلب, یعنی لیکن وہ فارسی ایک جو بعد میں تقریباً عربی ہو گئے تھے, یعنی ایسے تھے. تو ایسے مطلب یہ کہ ایسا حضرات مجددین ہیں. البتہ ہندوستان میں یہ مجدد لفسانی رحمت صاحب کے بعد سے پھر سب یہی پر آ رہے ہیں. تو یہ فیض تو مجدد صاحب کا ہوا نا, جو یہی پر آ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, حضرت کے بعد پھر شاہ اللہ رحمت صاحب وہ انہیں کے سلسلے سے آ رہے ہیں, پھر سید احمد شہید رحمۃ اللہ وہ بھی انہیں کے سلسلے سے, پھر جو حضرت تانوی رحمت صاحب وہ بھی انہیں کے سلسلے سے. تو یہ چیز حضرت مجدد صاحب کی برکت سے ماشاء اللہ ہندوستان میں مطلب آ گئی. اب جہاں تک امام مہدی علیہ السلام کا تعلق ہے تو وہ تو اللہ پاک نے ان کو مخفی رکھا ہے. اب مجھے ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے تشریف لائیں گے, لیکن بہرحال وہ آئیں گے تو اب پتہ نہیں کہاں پر ہوں گے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ مجددین جہاں تک وہ میں نے بات کی تھی وہ ابھی بھی میں اس پر قائم ہوں کہ مجدد جو آخری ہوتا ہے یعنی وقت کا جو مجدد ہوتا ہے, اس کے ساتھ اگر کسی کی مناسبت نہ ہو یا اس کو نہ مانتا ہو یا اس کے اس سے متاثر نہ ہو تو اس کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں. وجہ کہ مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو آسان کر کے پیش کر لے. مثلا میں کہہ سکتا ہوں کہ سنت عمل سب سے زیادہ آسان ہے, لیکن جو سنت پہ نہیں چلنے والے ان کے لیے تو بہت مشکل نظر آتا ہے. ہاں جی, حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کو سخت مشہور کیا گیا تھا, لوگوں نے مشہور کیا تھا. فرمائے میں سخت نہیں ہوں, میرے اصول بہت آسان ہیں, اس پر سختی سے عمل کرواتا ہوں. تو اس کی بالکل مثال ایسی ہے جیسے ٹریفک کے قوانین بہت آسان ہو, سب کے سمجھ میں آتے ہو, لیکن اس پر سختی سے عمل نہ کروایا جائے تو کیا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ پھر تو اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا, پھر لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا. تو اصول آسان ہے حضرت کے, اور واقعی میں نے تو تجربہ کیا ہے کہ واقعی حضرت کے اصول بہت آسان ہیں. مثال کے طور پر یہی والی بات ہے کہ اخلاق پہ براہ راست توجہ کرنا, تو یہ کتنی مطلب اہم بات ہے. لیکن اختیاری و غیر اختیاری کی بات, محمود اور مقصود کی بات, ذریعہ اور مقصد کی بات, اب ان چیزوں کی جاننے سے کتنا کام آسان ہو جاتا ہے. تو جن کو ان چیزوں تک رسائی نہیں ہے وہ بیچارے پریشانی کے شکار ہیں, اور ان کو باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی جن کی آنی چاہیے. جبکہ ظاہر مطلب ہے کہ جن کو اس کا پتہ ہے اور جن کا حضرت کے ساتھ محبت ہے اور تعلق ہے, ماشاءاللہ وہ حشاش پشاش رہتے ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں. تو فیض تو حضرت ہندوستان میں حضرت مجدد صاحب کا ہی چل رہا ہے, پوری دنیا میں چل رہا ہے لیکن محسوس یہاں پر ہو رہا ہے. اور جو ہے نا وہ وقت کا جو مجدد ہے وہ جہاں بھی ہوگا. اب مجھے بتاؤ جو ہمارے مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں, امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو پھر کہیں گے کہ نہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ سارے وہ کہیں گے اس وقت اس کی ضرورت ہے.
دوسرا حضرت جی, یہ مجدد کی جو تشکیل ہے یہ علاقائی ہے یا عالمی ہے؟
اصل میں تو یہ عالمی ہوتا ہے, لیکن اس کے جو ممکن ہے کہ اس کا کوئی شاخ کسی اور ملک میں پہنچا ہو اور اس لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ ہو, لیکن چیز وہی ہو. جیسے میں آپ کو بتاؤں, خالد کردی مجدد صاحب نے کہا تو مطلب وہاں پر سیریا میں اور ترکی میں ان سے زیادہ فیض چلا ہے. تو بات تو پھر چیز تو وہی ہے نا, پہنچ گئی. اصل میں حضرت شاہ اللہ علیہ وسلم اس پہ کلام فرمایا ہے اپنی کتاب میں نا, الطاف القدس میں, جو مجددیت ہے اس کو جو حضرت نے سمجھایا ہے کہ وہ ہے کیا چیز, تو اس نے باقاعدہ نقشہ بنایا ہے اس کے حساب سے کہ یہ بھی راستہ ہے, یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے, اور کن کو کن راستے پہ لے جایا جاتا ہے. پوری تفصیل مطلب اس کے اندر وہ حضرت نے دی ہوئی ہے. تو مجددین کا طریقہ کار جو ہے نا وہ عام لوگوں سے ذرا ہٹ کر ہوتا ہے, یعنی عام لوگ کے لیے ہوتا ہے, لیکن ان کو جس طریقے سے وہ چیزیں ملی ہوتی ہیں وہ ذرا عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتا ہے.
دوسرا حضرت, یہ مجدد جو ہیں یہ کسی ایک خاص شعبے میں ہوتے ہیں یا پورے دین کا مجدد ہوتا ہے؟
اصل میں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے. بعض رات جماعت کے مجدد ہونے کے بھی قائل ہیں, پوری جماعت کے, کہ بعض کام کس سے لیا جاتے, بعض کام کس سے لیا, بعض تو پوری جماعت جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا. لیکن جو ظاہری طور پر حدیث شریف سے جو مطلب لیا جاتا ہے وہ آپ کے خیال میں کیا آ سکتا ہے؟ وہ حدیث شریف آپ ذرا لے لیں. مطلب یہ کہ میرے خیال میں بعض لوگوں کے ذہن میں کچھ اشکالات ہوتی ہیں, اس کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کچھ ترتیب اپنی سوچی ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے. تو وہ ٹھیک ہے, مطلب ہم لوگ اس کی مخالفت تو نہیں کرتے, لیکن جو ظاہر حدیث شریف ہے اس سے جو مطلب لیا جا سکتا ہے وہ تو یہی ہے.
آج کے دور میں حضرت ہمارے برے صغیر کے علماء میں سے حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ ان کو وہ مقام حاصل ہے کہ عرب اور عجم والے سب ان سے مستفید ہو رہے ہیں, اور یہ مقام برے صغیر کے کسی اور عالم کو اس سے پہلے حاصل نہیں ہوتا.
جی,
یعنی ان کو اللہ پاک.
لیکن وہ کس کو مجدد مانتے ہیں؟
تو بس
مطلب وہی وہی بات ہو گئی, وہی تو سب سے زیادہ پرچارک ہے اس چیز کا. بلکہ میں تو کہتا ہوں حضرت نے تو, حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کو جتنا جذب کیا ہے شاید ہی کسی اور نے اتنا زیادہ کیا ہو, کیونکہ حضرت فرماتے ابھی تک کوئی نہ کوئی واز میرے تکیہ کے نیچے پڑی ہوتی ہے, اور جب تک میں تین چار صفحے حضرت کے کسی واز کے نہ پڑھ لوں اس وقت تک میں نہیں سوتا. تو ظاہر مطلب یعنی ابھی تک وہ حضرت مطلب جو اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں, تو یہ بات ہے کہ پھر برکت بھی آتی ہے نا, پھر تو برکت آتی ہے. اور مجھے صاحب نے کبھی وہ انکاری نہیں ہے, بالکل ہمارے یہ سلسلہ جو چلا ہے مکتوبات شریف کا, تو اس سلسلے سے متاثر ہو کر کراچی میں ایک اور صاحب نے مکتوبات شریف کے درس کا سلسلہ شروع کیا. نقشبندی بزرگ ہیں مولانا حضرت معین حنیف صاحب, عجیب انہوں نے سلسلہ شروع, ان کی ملاقات حضرت سے ہوئی دارالعلوم میں, حضرت نے اس کی بڑی تائید فرمائی کہ اس چیز کی بہت ضرورت ہے, اس کو جاری رکھیں, مجھے صاحب رحمۃ اللہ کی جو تعلیمات ہیں وہ سامنے آنے چاہیے. تو حضرت نے اس کی بڑی تائید فرمائی. مولانا ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہیں بھی بالکل کل کیا فرمایا کہ جو حضرت کے مکتوبات میں جو علوم ہے ان کا ہم لوگ اتنا استفادہ نہیں کر رہے جتنا کرنا چاہیے ان سے. تو یہ بات ہے کہ مطلب یہی بات کہ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ مجدد صاحب کا فیض چل رہا ہے, وہ ہزار سال کا مجدد ہے, لیکن یہ جو ہے کہ وقت کا جو مجدد ہوتا ہے عملی لحاظ سے اس کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں وہی مجدد صاحب کی رحمت کا رنگ آج کل کے دور کے لحاظ سے ہے, تو اس وجہ سے فائدہ رہا ان سے ہوگا. میں آپ کو کیا بتاؤں, یعنی حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ ان نے جو تجدیدی کام کیے ہیں, اور ظاہر حاج صاحب کی برکت سے کیا, حاجی مداد اللہ مہاجر میں خود حضرت فرماتے ہیں کہ وہ تو من مکمل کمال حاجم من منور جمال حاجم, لیکن یہ بات ہے کہ جو کی تو حضرت نے, تو حضرت نے ماشاء اللہ یعنی جیسے توجہ کے بارے میں بات کی, تصور شیخ کے بارے میں جو بات کی, ہاں جی اس طرح اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے ہاں مروج رہی ہیں اور مطلب اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا اس وقت، لیکن آج کل کے دور میں اب یہ رسومات کی جب بات حضرت کرتے تھے نا، تو بڑے بڑے حضرات جو اس کے استاذ تھے حضرت کے، جیسے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات، ہاں جی، ان سے شکایت کی گئی حضرت عنہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ آپ لوگ یہ باتیں نہیں کرتے ہو، حضرت یہ کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو ان نے کیا جواب دیا؟ ان نے جواب دیا، بھائی بات یہ ہے کہ ان پر عوام کی جو کمزوریاں ہیں زیادہ کھلی ہیں، ہمیں اتنا زیادہ اس کا علم نہیں ہے، لہٰذا وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مطلب یہ جیسے مفتی ہے نا، مفتی کیا ہوتا ہے؟ وہ مفتی زیادہ اہم، جس کو کہتے ہیں نا کامیاب ہے، جس کو عوام کے بارے میں معلومات بہت زیادہ ہو، عوام کے اندر جتنے ساری چیزیں ہو رہی ہوں جتنا اس کو زیادہ سے زیادہ پتہ ہو، وہ صحیح مفتی بنتا ہے، کیونکہ وہ صحیح معنی میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہاں جی، تو اسی طریقے سے مطلب اگر میں بالکل اپنے مدرسے باہر نہیں نکلوں اور اندر ہی بیٹھا رہوں اور فتویٰ دیتا رہوں، تو بہت سارے حقائق کا انکار کر دوں گا جو کہ ہیں معاشرے کے اندر عملی صورتیں۔ تو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ، تو ظاہر ہے مطلب مفتی جس طرح بہت زیادہ وہی مطلب مفید ہوتا ہے کہ جن پہ اس وقت کے حالات کھلے ہوتے ہیں، تو یہ بات مجدد صاحب کی، وہ تو ان سے بھی زیادہ ایک جنرل بات ہو جاتی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا 1000 سے زیادہ کتابیں لکھنا جو ہے، کیا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ حضرت پہ اللہ تعالیٰ نے علوم کتنے کھولے؟ آدمی حیران ہو جاتا ہے، مطلب یعنی بعض لوگوں نے دوسرے لوگوں سے کتابیں لکھوا لکھوائے کر ان کا ریکارڈ توڑنا چاہے نہیں کر سکے، چونکہ ان کو سنا تھا کہ ان کے 1000 سے زیادہ کتابیں، تو باقاعدہ اکیڈمیاں بنائی کہ ہم اس ریکارڈ کو توڑ سکیں، نہیں کر سکے۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ کی مدد تو تائید، یہ اللہ پاک کی طرف سے جو ہوتا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں نا، مطلب علوم حضرت پہ جیسے کھلے تھے، حضرت نے فرمایا حج پہ جب جی تشریف لے گئے تو واپس جب آئے فرمایا میں نے اندھوں کی طرح حج نہیں کیا، تو کتنی چیزیں حضرت کو لی گئی کو لی گئی۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بالکل مختلف نوع مجدد بنایا گیا، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ امی محض ہونے والی بات نسبت ان کی بنائی گئی اور پھر ان پہ چیزیں کھولی گئیں۔ یہ بہت عجیب نادر قسم کی چیز ہے، یعنی اب حضرت گئے ہیں باقاعدہ جماعت کے ساتھ حج پہ اور امی ہیں، لیکن دو مسلح والے امام وہاں کے وہ ان سے باقاعدہ بیعت ہو گئے اور دو ان کے معتقد ہو کر ان کے مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ یہ کون سی بات ہے؟ کوئی بات تو ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ جو حضرت کے استاذ تھے وہ بیعت ہو گئے، اسی حساب سے پوچھا ان سے کہ آپ کیوں حضرت سے بیعت ہوئے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ صاحب سے کیوں نہیں ہوئے؟ فرمایا میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ کے ساتھ جب تھا نا، اس وقت میرے میں جو ہے نا وہ بہن بیوہ تھی، تو میں ان کو حدیث جب پڑھاتا تھا تو حدیثیں چھپا دیتا تھا ان سے جو بیوہ کی شادی کی ہوتی ہے، مطلب میں نے کہا کہیں، چونکہ بیمار تھی تو میں نے کہا کہیں وہ اس کا ارادہ نہ کر لے۔ ہاں جی، جب سعید صاحب سے بیعت ہوا تو میں ان کی خدمت میں جا کے اپنی پگڑی ان کے قدموں میں ڈال دیا کہ یہ آپ میں جو پہنا سکتی کوئی اور نہیں۔ اس نے کہا بھائی کیا ہے، بات کیا ہے، مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں بیوگان کی شادی کے جو ہے نا وہ بات چلا رہا ہوں، تو لوگ مجھ سے اگر پوچھے کہ تیرے بہن بیوہ ہے اس کی شادی کیوں نہیں کراتے، پھر میں کیا جواب دوں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں بیمار ہوں، لیکن اگر آپ چاہتے تو میں تیار ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، شریعت کا حکم ہے۔ تو پھر ان کی شادی مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ سے کروائی، اس لیے میں مطلب اتنا عمل کی قوت، ابھی عمل کی قوت اصل ہے نا، یعنی انسان مطلب اتنا عملی طور پر وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا 43 ہو گئے، ٹھیک ہے. آپ کے مسجد نماز میں کتنا؟ اچھا 9 بجے. نماز ادھر ہی پڑھاتے ہیں جھجکیوں میں؟ اچھا کہاں پر؟ اچھا ویسٹیج میں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک، پہنچ جاتے ہیں وقت. اچھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو اس سے تو پوچھ سنو کو بولو کہ تپوس کو، تپوس کی مسئلہ نہیں ہے.
حضرت یہ پختو کیوں
اردو کی گواہی لگی تھی؟ وہ کچھ پرسنلی میں پختو کیوں کہ جنرلی لیا
کی معلومات حوالے سے رہے ہو دغه ما یو کلی پوره دو دو مفتی عبد الواحد قریشی سے.
جی جی
اغه دی مرزا دی
محمد علی
انجینئر والا نو اغه صدا سوی چی د حضرت مولانا شف علی تانی رحمۃ اللہ علیہ مبارک صدا سے خبر او کچھ اغه خپل مرید تویلو چی زما په لوم کلمہ وایا دغه
دا اغه ندی ویلی. میں بتاتا ہوں، یہ آپ کو بتاتا ہوں اصل بات، یہ میں نے پڑھا ہے میں نے حضرت مولانا سرفراز صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عبارات اکابر کتاب ہے، اس میں یہ چیز موجود ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. اصل میں یہ اس کے حضرت کے ایک مرید نے خواب دیکھا تھا، خواب میں وہ فرما رہے ہیں کہ میرے کہنا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے زبان سے نکل رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف رسول اللہ. کہتے میں اپنے زبان کو دانتوں کے اندر بیچنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ کہوں، لیکن میرے زبان سے پھر بھی وہ نکل رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف رسول اللہ. ہاں جی، تو اتنا میں پھر میں جاگ جاتا ہوں تو میں حیران ہوں کہ میں کیا کروں، یہ کیا بات ہے. تو حضرت نے فرمایا یہ اصل میں صرف اس بات کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جس کا نام آپ لے رہے ہیں نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے، اتباع کرنے والا ہے. حضرت نے اس کا یعنی وہ دیا تعبیر یہ بتائی. اب بتاؤ یہ خواب کا واقعہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے حدیث شریف میں کہ مرفوع القلم کون کون سے، یعنی خواب میں اگر کوئی بات ہو نابالغ ہو اور مجنون ہو. ہاں جی، تو ان کے کوئی مطلب انہیں اس پہ نہیں ہے نا، گرفت نہیں ہے. تو اب یہ خواب کا واقعہ ہے، تو خواب کے واقعے پہ آپ گرفت کر نہیں سکتے، نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تعبیر کون سی دی گئی ہے. مولانا تانی رحم صاحب کے ساتھ جو اس کا معاملہ ہے وہ تو تعبیر والی ہے نا، خواب دیکھنے والا تو نہیں ہے، خواب تو اس کا ہے. تو تعبیر جو انہوں نے کیا دیا، انہوں نے کہ اتباع سنت کا دیا نا، تو اتباع سنت تو ہر شخص کے لیے لازم ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی بات نہیں. باقی جس کو کہتے ہیں نا، وہ بینگ کو ساری چیزیں ٹیڑھی نظر آتی ہے نا، تو جو بینگ ہو تو اسے اب کیا اکیلا کریں گے، اس کو تو ساری چیزیں غلط نظر آئیں گی.
کہ اکثر ذہن کی خبر رہے کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ چکم سلسلے سحر وردیا اور آویسیا ہوا کا نا مبارکہ نو داغی ہو مختلف خلفاء کا نا پائی کی فقیر جمیل بیگ سے
چشتی سلسلے کے.
ہاں جی، ددی نے پس یعنی دا کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا روحانی سلسلہ خط راک لے دے جی
اور آگے لی دا خوب مکس شی بھی دا مکس ہو گیا. یہی بات مولانا روم رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی ہوئی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا اصل سلسلہ واحد وہ ابھی تک موجود نہیں ہے اب، کیونکہ وہ باقی سلسلوں کے ساتھ مل گیا، تو اس کی اپنی جو انفرادیت ہے وہ اس میں ضم ہو گئی. بلکہ ہم تک جو کاکا صاحب رحمۃ اللہ کا سلسلہ پہنچا ہے، وہ بھی جمیل بیگ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے پہنچا ہے نا، تو آگے جا کر تو سید بلخیر رحمۃ اللہ تک گیا نا، وہ مولانا عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ، پھر اٹک بابا جی، پھر وہاں سے بلخیر، پھر وہاں سے پھر ہمارے پاس آیا نا نقشبندی سلسلے کی شاخ کے ساتھ. تو حضرت نے تو ان کو اجازت دی چشتی سلسلے میں فقیر جمیل بیگ صاحب کو، لیکن ہمیں مل رہا ہے نقشبندی سلسلے کے ساتھ. تو اس طرح یہ سلسلے سارے آپس میں مل گئے.
بس جدا اکثر یعنی دا آ وقت چکم خلفاء اغي چره هغه سلسله نور اوس ژوندۍ دي کنه
او کنه ماشاء الله شته کنه یعنی دا دی چې یعنی مختلف زینو کې په مختلف نسبتونو باندې دي دا خبره مکس یو
جزاکم الله
میں تو آپ کو یہ کہہ دوں کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ کا بھی آپ کو سلسلہ اکیلے نہیں ملے گا مل سکتا ہے کون ہے
مختلف
ظاہر مختلف سلسلے کوئی قادری کے ساتھ ملا ہوا ہے کوئی چشتی کے ساتھ ملا ہوا ہے کوئی سروردی کے ساتھ ملا ہوا ہے
اور دمس بابا رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ ہو خراش ہوا کہیں
چشتیہ سلسلہ ہوا ہے کیا نا چشتی ہوا
عبدالقدوس سے رحمۃ اللہ علیہ خلفاء
نو بس یقیناً اگر والد دا دا خو چکم دے وہ کنا بادر بابا خو کم از کم کنا دا خو منگتر اگل دے کنا باقی بھی امبو لیکن اگر منگتمل نے معلوم نہیں دی
او غالب گل بابا جی
اگر نقشبندی ہو اصل یہی تو ہمارے کاکا سے رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی خصوصیت ہے کہ یہ مادری طور پدر مادر پدر کے طور پہ نہیں آیا بلکہ اس کو اپنے اپنے طور پہ انفرادی طور پہ آیا اب نقشبندی ہے غالب گل بابا چشت مس بابا چشتی ہے بادر بابا سروردی ہے ہاں جی تو اس طرح مطلب یہ کہ گویا کہ انہوں نے اپنے اپنے علیحدہ مشائخ سے تربیت حاصل کی ہے اور اپنے والد والے بھی لیے ہوئے وہ بھی لیے ہوئے اور ساتھ دوسروں سے بھی لیے ہوئے
حضرت دا کتب اور ابدال اور غوث بارکی
اصل میں اس میں میں اس وجہ سے اتنے زیادہ بات نہیں کرتا ہوں کہ اس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تشکیل ہے ہمارے ذمے جو کام ہے وہ ہم کیے جائیں ٹھیک ہے نا مجھے بتا آپ کو تب بننا چاہیں تو کیا کریں گے میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں تو پھر بس ظاہر مطلب اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو ہم اللہ والے بن جائیں اللہ کرے ہم بن جائیں پھر اس میں بے شک کتب بن جائے غوث بن جائے کچھ بھی نہ ہو اللہ والے بن جائے بس کام ہو جائے گا سمجھ میں آ گئی نا بات
دا علم لدنی ستوئی جی
ہاں علم لدنی یہ ہوتا ہے جو انسان کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ سینے پہ القاع کر کے عطا کیا جاتا ہے یہ علم لدنی ہوتا ہے جیسے حضرت حضرت علیہ السلام کو دیا گیا تھا مثال قرآن پاک میں حضرت علیہ السلام کا ہے مل لدن کا
علم
ہاں میرے بات ہاں جی
تو یہ حضرت اس حوالے سے اگر تھوڑا سا
اصل میں دیکھو شوق مختلف ہوتے ہیں لوگوں کے مختلف شوق ہو سکتے ہیں لیکن جو حضرت تانوین رحمۃ اللہ علیہ کا میسج ہے اور جو ہم میں اس کو سمجھاؤں وہ یہ کہ ان چیزوں میں بالکل نہیں پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے نا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو اس کی طرف خود ہی مائل کر دیا جائے گا مطلب آپ کو علم بھی نہیں ہوگا اور آپ کو اس کی طرف مائل کر دیا جائے گا ہاں جی تو وہ ہو جائے گا باقی یہ کہ کشف ارواح اور اس قسم کی چیزوں میں زیادہ سے زیادہ بات کیا ہوگی کشف ہوگا نا تو کشف ذنی ہے ذنیت تو اس کی ختم نہیں ہوگی نا اور ذنی چیز میں شیطان دخل دے سکتا ہے اب آپ سمجھے ہو کہ مجھے فلاں بزرگ بتا رہے ہیں وہ درمیان میں شیطان آپ کو کوئی چیز پہنچا دیتا پھر کیا کریں گے محفوظ نہیں ہوگا نا تو اس وجہ سے یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ حلیمی صاحب نے مجھے یہ بات خود بتائی ہے حلیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ صاحب کشف تھے ہوتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں بعض نہیں ہوتے تو یہ کوئی اہم بات نہیں ہے تو حضرت نے فرمایا کہ میں قبرستان میں جاتا تو بہت سارے بزرگ کھڑے ہو جاتے اور وہ مطلب مجھ سے کلام کرتے میں نے کہا میں کوئی اتنا بڑا بزرگ ہوں کہ مطلب جو اتنے سارے کہتے میں نے کسی جاننے والے سے بات کر لی تو انہوں نے فرمایا حضرت آپ ایک کام کریں کہتے ہیں آپ کو جو بھی بزرگ مل جائے نا قبروں سے اٹھ کھڑا ہو کے مطلب ملے نا تو آپ ان سے درخواست کریں کہ حضرت مجھے قرآن پاک کی کوئی صورت چھوٹی سی آپ تلاوت فرما رہے میری تسلی ہو جائے گی تو جو نہیں ہوگا نا وہ ختم ہو جائے وہ بالکل غائب ہو جائے گا اور جو اصل بزرگ ہو وہ کر لے گا تلاوت تو فرمایا کہ بالکل ایسے ہوا کہ اکثر غائب ہو جاتے بلکہ بہت کوئی کوئی ملتا تھا جو وہ تلاوت کر لیتا ورنہ غائب ہو جاتا ایگزیکٹلی چونکہ مجھے حضرت نے بات بتائی تھی تو ایک شخص کو کشف ہونے لگا ہمارے ساتھیوں میں, ہاں جی کشف ہونے لگا, وہ مجھے بتانے لگے اپنے کشف. اس کو میں نے کہا جی اچھا فلاں بزرگ, جب وہ کہتے ہیں مجھے فلاں بزرگ بتاتے ہیں, میں نے کہا ان سے کہو کہ سورہ اخلاص پڑھ کے بتائیں. ہاں جی تو اس نے مجھے اگلے دن بتایا, کہتے کہ جب میں نے کہا تو کہتے اتنا غصہ ہو گیا تمہیں کیا ہو گیا, بیٹھے بیٹھے کہہ دیا سورہ اخلاص پڑھو, یہ کیا ہوتا ہے. ہاں جی میں نے کہا بس جب اب جب بھی آ جائیں نا تو ان سے کہہ دینا کہ حضرت میرا مجبوری ہے اب سورہ اخلاص پڑھ لیتے میں پھر میں آپ سے مزید بات کر سکوں. ہاں جی تو وہ جو ہے نا وہ نہیں, آخر میں اس نے کہا کن ہو اللہ چینج کر کے نا, میں نے کہا یہی تو بات ہے نا, یہی تو بات ہے کہ وہ نہیں ہے. میں نے کہا آئندہ آپ کے کشف کا میں اعتبار نہیں ہوگا. ہاں جی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا یہ چیز ہوتی ہے تو کشف میں بہت ساری چیزیں انٹرمکس ہو سکتی ہیں, اس وجہ یہ راستہ میں کوئی محفوظ نہیں لگتا. میں برملا کہتا ہوں مجھے کشف نہیں ہوتا, تو کیا ہے جو کشف والا وہ میرے پاس نہ ہے جو کشف کو چاہے, ظاہر مت ٹھیک ہے بس صحیح ہے نہیں ہوتا. وہ ہمارے ڈاکٹر شیر حسن صاحب ہیں بس ملا اشرف صاحب کے خلیفہ ہے, اس طرح کوئی اس قسم کی باتیں کر رہے تو پشتو میں کہا واللہ خر میں پخوب کے نہیں لے رہے. تو یہ بات ہے یعنی بس قسم کا کہا کہ میں نے گدے کو بھی خواب میں نہیں دیکھا. تو مقصد یہ ہے کہ یعنی ہم کیوں ان چیزوں میں پڑھیں غیر مقصود چیزوں کی, جو مقصود ہے اس کو لو. اور یہ چیزیں خود بخود ہو جائیں جیسے کہ تصور شیخ ہے, خود بخود ہو جائے کوئی آپ کو نہیں روکے گا, خود اپنی مرضی سے نہ کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر.